الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلى أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستو اور پردہ نشین, میری محترمہ مائیں اور بہنیں, اور آن لائن مکسلر کے ذریعے, ای مسجد کے ذریعے سننے والے سامعین اور سامعات, نیشنل اور انٹرنیشنل, اللہ ہم سب کا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں ایک بہت لمبی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی بیان کر رہے ہیں. ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی سبق ہمیں ملتا ہے. اصل تو یہی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کیوں بیان کی, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. دیکھ لیجئے, یہاں حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے. یہ بہت چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. غزوہ بدر ہوا تو اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی, پہلی بیٹل ہوئی اس وقت ان کی عمر, اور غزوہ احد میں ان کی عمر 14 سال کی تھی, 14 ایئرز تھے, بہت جوان تھے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا مجھے تو جانا ہے آپ کے ساتھ بیٹل میں, مجھے تو جانا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو چھوٹا ہے ابھی نہ, منع کیا چھوٹے عمر ہونے کی وجہ سے, 13-14 سال کا بچہ. تو جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا, اس وقت غالباً ان کی عمر 16 سال کی ہو گئی, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دے دی, ٹھیک ہے چلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی کی گواہی دی. چونکہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے تھے جب کبھی بھی, اور کبھی اپنا خواب نہیں ہوتا تو صحابہ سے پوچھتے تھے آؤ چلو اپنا خواب بیان کرو, کیا خواب دیکھا آپ لوگ. اس لیے کہ خواب بھی نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے. اگر تہجد کے ٹائم میں خواب دیکھا جائیں اور اس کی تعبیر بھی عجیب عجیب ہوتی ہے, تو اس حساب سے اب یہ عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹے تھے اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ مجھے بھی تو کوئی خواب آنا چاہیے, مجھے خواب کیوں نہیں آتا, تو میں بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے صحابہ پوچھ رہے ہیں اپنی اپنی خواب کی تعبیر میں بھی پوچھوں. اس لیے کہ نکاح بھی نہیں ہوا تھا, 13-14 سال کی عمر تھی, تو وہ مسجد میں سوتے تھے عام طور پر, زیادہ تر مسجد میں سوتے تھے. اور ایک رات انہوں نے مسجد میں خواب دیکھا, سوئے ہوئے تھے, تہجد کا ٹائم ہے, کہ ایک ریشم سلکی کپڑے کا ٹکڑا ہے और इसको उन्होंने पकड़ लिया है, रेशम का कपड़ा पकड़ा हुआ है, और वो रेशम का कपड़ा, रेशम का टुकड़ा अब्दुल्लाह इब्न उमर को लेकर फ्लाई कर रहा है जन्नत में। कहां जा रहा है? जन्नत में जा रहा है। कभी जन्नत में ये जन्नत में, कभी वो जन्नत में, कभी यहां कभी वहां फ्लाई कर रहे थे, कहां खुल गई। ये जन्नत में घूम रहे थे उस रेशमी कपड़े के साथ कि इनकी आंख खुल गई। तो अपनी बहन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हमारी माँ है, निकाह में थी, तो वहां चले गए बहन के यहां, लेके छोटे बच्चे थे तो ख्वाब बयान करने में उनको शर्म आई, क्योंकि बड़े बड़े साहबा ख्वाब बयान करते, ये जाकर छोटा बच्चा बयान करे, तो जाकर बीच में जाकर किसको ला रहा है? अपनी बहन को ला रही है। अपनी बहन को जाकर ख्वाब बयान किया कि मेरी बहन, मैंने ये ख्वाब देखा है, तो क्या आप, मेरा ख्वाब है ना, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करो, मुझे ताबीर पूछनी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर ये बयान की, इन अखाका रजुलुन साले, ये ख्वाब भी बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि तुम्हारा भाई अब्दुल्ला नेक आदमी है। कैसे है भाई? बहुत नेक। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में और अब्दुल्ला इब्न उमर की दुआओं में बहुत तासीर थी। जब भी दुआ करते थे तो अल्लाह कबूल कर लेता था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अनहु ने उबैदुल्ला इब्न जियाद के बेटे, जियाद, उबैदुल्ला इब्न जियाद के फादर जियाद जो था, उनको हजरत मुआविया ने इराक का गवर्नर बनाया, इराक का। और थोड़े दिनों के बाद खत लिखा कि मैंने इराक को, पूरे इराक को अपने बाएं मुट्ठी में कर लिया है। क्या कर लिया है? यानी सबको मैंने कंट्रोल कर लिया है, ये कहना चाहते हैं। मेरा दाना हाथ अभी खाली है। ये खत लिखकर भेजा हूं। जियाद ने खत लिखा हजरत मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला कि लेफ्ट हैंड में मैंने पूरे इराक को कंट्रोल कर लिया है, दाना हाथ मेरा खाली है, तो मुझे हिजाज का और यमामा और बहरेन का भी गवर्नर बना दिया जाए, उन लोगों को भी मैं दाने हाथ से कंट्रोल कर लूंगा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर को यह बात पसंद नहीं आई कि पूरा हिजाज, पूरा अरब जियाद के कंट्रोल में आ जाए, ये पसंद नहीं था। इसलिए अल्लाह से दुआ की हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने। देखो दुआ कैसी कबूल होती, अल्लाहुम्मा इन्नक तजअलु फिल क़त्ल कफ़ारा लिमन शिता मिन खल्क़ी फमौतन लिइब्न सुमैया ला क़त्ला। ए अल्लाह, इब्न सुमैया, सुमैया का बेटा जियाद, वही जियाद को बिस्तर की मौत अता फरमा। क्या कहा? बिस्तर की मौत अता फरमा, किसी के हाथों कत्ल न फरमा, बैटल में जाकर उसको कत्ल न कर, क्योंकि तूने कत्ल होने की मौत में जिसके लिए चाहे गुनाहों का कफारा रखा है। जो आदमी अगर ईमान वाला है, किसी के भी हाथ से कत्ल हो जाए तो जो कत्ल हो गया उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। चलती है बात। तो उसको क्या कहा? वो मौत न दे। कौन सी दे इसको? बिस्तर की मौत दे, चूंकि जियाद ने मखलूक पर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया उसने, जैसे हज्जाज ने जुल्म किया ऐसे इसने भी जुल्म किया है, मखलूक को बहुत कत्ल किया। अगर ये मर जाएगा किसी के हाथ तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इसके डंडे पड़ने चाहिए इसको। ये इसलिए ये नहीं चाहते थे कि उनकी मौत ऐसे तरीके से हो जिससे उनकी गुनाहों की माफी हो जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर की दुआ कबूल हो गई फौरन, और उसके जियाद के अंगूठे में, ये अंगूठे में एक बीमारी पैदा हो गई अंगूठे में, और एक हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया। एक हफ्ते में अब्दुल्ला इब्न उमर क्यों बहुत, ये सुन्नतों के बहुत पाबंद थे। कोई सुन्नत, चाहे वो मुअक्कदा हो
یا غیر مرتبہ موقعہ ہر سنت کو کرتے تھے. اتنی محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت نافع فرماتے ہیں اگر تم ابن عمر کو سنت کی اتباع کرتے ہوئے دیکھ لے تو تم ان کو پاگل کہو گے. پاگل ہر چیز میں سنت 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 سنت. گویا جب بھی وہ سفر میں جاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جہاں جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر یہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ میں ایگزیکٹلی. حتیٰ کہ انہوں نے وہ درخت تبھی تلاش کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آرام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھی تو اس درخت کے نیچے نماز ہی پڑھتے تھے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں درختوں کو پانی پلایا ہے تو یہ بھی پانی لا کر ان کو پلاتے تھے. اتنی محبت. بلکہ پانی پلاتے رہے کہ یہ درخت سوکھ بھی نہیں جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, پوری زندگی میں بھی پڑھتا رہوں گا, وہ درخت ڈرائی نہ ہو جائے. تو پانی پلاتے تھے تاکہ مجھے موقع ملے. اور جب حج کے موقع پر تشریف لے جاتے تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے پیشاب پکانے کے لیے آپ تشریف رکھتے تھے وہاں پر یہ اونٹنی سے اتر کر اس جگہ میں جا کے بیٹھتے تھے. پیشاب نہیں کرتے تھے, بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ایسے بیٹھتے تھے تاکہ ایک سندر پیدا ہو جائے. کہا میں وہاں پیشاب نہیں کروں گا, یہ بے ادبی ہے. ایسے جا کے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھتے تھے. اور صاحب اس طریقے سے تو وہاں اللہ خود پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا تھا پھر بھی جا کر بیٹھتے تھے کیونکہ میں ایک سنت ادا کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سخاوت. اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں بے موسم یعنی سیزن نہیں تھی تو ان کو انگور کھانے کی وش دل چاہا کہ میں انگور کہیں سے مل جائے. ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے کہیں سے بھی مل جاتی ہے کہیں سے. ہمارا والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا وینسڈے کو, جمعہ کی رات کو انتقال ہوا. وینسڈے کو انہوں نے مجھے کہا مینگو کھانی, اب مینگو سیزن نہیں ہے. اب میں تو وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, ایک کو فون کیا, دو کو فون کیا, تین کو, احمد آباد تک میں نے فون کیا بھائی کہیں سے بھی آج مینگو ہو تو لے آؤ. ایک آدمی پورا باکس لے کر آ گیا, کھائی انہوں نے. لیکن تو امیر جماعت تھے, جماعت کے امیر تھے ماشاء اللہ. اور جمعہ کی رات ان کا کہتے تھے کہ دو بات جماعت میں جاتے رہے کہتے تھے, بھائی کسی کے جیب پر نظر نہ کرو, اللہ پر کرو تمہارا جیب اللہ بھرے گا, تہجد پڑھو اللہ خوب برکت دے گا. اور دوسری بات کہتے تھے کہ میری موت جمعہ کی رات کو ہوگی. اور ویسے ایگزیکٹلی 12 o'clock میں نے گھڑی میں دیکھا جو میرا جمعہ کے درمیان میں موت ہوئی. تو بعض لوگوں کی ایسی کچھ خواہش ہوتی ہے, تو یہاں ان کی خواہش ہوئی کہ میں انگور چاہیے مجھے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انگور. اب کسی کو ایک درہم دیا خادم کو, لو بھائی جا کہیں سے بھی انگور لے آؤ. اب وہ انگور کے 7 دانے لے کر آئے. کتنے؟ 7 دانے. کہیں مل گیا کہیں سے بھی. اب اتنے میں باہر ایک مانگنے والا آ گیا, صرف 7 ملے ہیں دانے, انگور کے 7 دانے بھائی. تو کہا جا ان کو وہ انگور دے دو. ان کو کیا ہے اب, یہ انہوں نے ایک دانہ بھی نہیں چکھا, ان کو دے دیا. تو جو بھی مال ان کو پسند آ جاتا تھا فوراً صدقہ کر دیتے اور کہتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کبھی بھی تمہیں نیکی نہیں دے گا جب تک کہ تمہاری پیاری چیز تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن. تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر ہر اچھی چیز کا صدقہ کر دے رہے. مجھے کوئی پتا بھائی اتر مل جا. تو کوئی محبوب چیز ہوتی ہے آدمی اپنے ساتھ, ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے کہ ہم کچھ بھی ہدیہ دیتے ہیں ان کو تو پاس میں کوئی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئی چادر ایک عورت نے بنائی, بہت بیل بوٹے والی اچھی طرح اتنی مہنگی چادر بنائی اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ گھر میں چلے گئے اور اپنے کپڑے بدل کر وہ چادر اوڑھ کر مسجد میں آئے بیان دینے کے لیے. عبد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے بہت اچھی چادر مجھے دے دو. گھر میں گئے وہی پرانے کپڑے پہنے اس نئی کو نکالی جاؤ لے جاؤ. صاحب نے کہا کیسے آدمی ہو تم, ان کو کسی نے دی تم لے گئے. فرمایا میں نے اپنے لیے نہیں لیے, یہ میرے کفن کے لیے میں نے لے لیے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہی چادر میں کپڑا ہے گیا. صحابہ کہتے تھے کاش کہ ہمیں یہ چادر مل جاتی. یہ صحابہ تھے. تو عجیب حالت تھی. غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں, ان کے بڑے غلام ہوتے تھے. غلام تو بہت مہنگے ہوتے تھے, عرب غلام ہوتے تھے بہت سارے. تو دیکھ کر جو اچھی نماز پڑھتا ہے آزاد, جو اچھی نماز پڑھتا ہے فری. جو بھی تو دیکھا دیکھی اب غلاموں نے دیکھا کہ یار آزاد ہونے کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ فری ہو جائیں گے. تو جو بھی اچھی نماز لمبی سجدے رکوع کرتا تھا دیکھتے رہتے ایک دن دو دن تین دن آزاد. تو کسی نے آ کر کہا عبداللہ ابن عمر کو یہ تو سب آزاد ہونے کے لیے کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو بیکم فری. فرمایا اگر یہ اللہ کے لیے مجھے دھوکہ دے اور اللہ قبول کر لے تو کافی ہے, اللہ کے لیے کرے بس. اگرچہ شو اب مجھے دکھا لیں لیکن اللہ کے لیے اللہ مجھے دے معاف کر دے کافی ہے میرے لیے. سارے غلام آزاد کرتے تھے. یہ تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا درخت کے نیچے, دیکھا ایک چرواہا, مشہور حدیث ہے, ایک چرواہا بکریوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترا. جنگل ہے, گرمی ہے, گرمی ہے. انہوں نے سوال کیا بھائی چرواہے ہو تم, شیپرڈ ہو؟ ہاں ہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں, ابھی پہاڑ کے پیچھے بہت ساری میری بکریاں ہیں. اچھا, عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایک بکری مجھے دے دے, یہ جتنی بکریوں میں سے ایک دے دے. اس نے کہا میں مالک نہیں, میں تو بکریاں چرانے والا ہوں, میں تو شیپرڈ ہوں, کسی اور کی ہے, میں تو کام کر رہا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اپنے مالک کو بتا دینا اکل ادیب بھیریا ولف آیا اور کھا گیا, یا کوئی جانور آیا کھا گیا. اکل ادیب. تو چرواہے نے کہا فائن اللہ, چلو میں مالک کے سامنے تو جھوٹ بولوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ کو کیا جواب, یہ جواب ایک جنگل میں چرانے والا شیپٹ دے رہا ہے عبداللہ ابن عمر کو, یہ جواب دے رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کا ان سے یہ جواب سننا تھا, کرائنگ. اور اس غلام کو, اس چرواہے کو, وہ غلام تھا, وہ تو اس کے مالک سے خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا ایک سچ بولنے پر. اتنے عبداللہ ابن عمر نیکی کرنے والے تھے. عبداللہ ابن عمر کو ان کا سچ بولنا اتنا پسند آ گیا کہ اتنا مہنگا غلام تھا اس کو خرید کر آزاد کر دیا, جا اللہ کے لیے تو آزاد ہے. تو وہ بھی تو جانتے تھے کہ مالک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن اس کو کہا تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں مجھے بیچ دو, ہم دودھ نکالیں گے پیئیں گے. کہا میرا تو روزہ ہے. اس غلام کا روزہ بھی تھا. بڑے گرمی کے اندر امانت دار اللہ کے اس نبی کے پیارے صحابی کو ان کی امانت داری اتنی پسند آ گئی کہ اس کو آزادی کر دی. یہ روایت تاریخ الاسلام میں امام زہبی نے لکھی ہے. تو ان کے غلاموں کو معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کوئی نہ کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے, وہ آزاد کر دیتے ہیں. تو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, کام کرتے تھے اور کام ختم ہو جانا مسجد میں آگے بیٹھ جاتے تھے اور بس اللہ اللہ خوب عبادت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو انہیں ایک دو تین چار سب کو آزاد کر دیا اور کیا فرمایا, من خدعنا باللہ ان خدعنا لہو, جو شخص بھی ہمیں اللہ کے نام پر دھوکا دے, کس پر بھائی, اللہ کے نام پر, اس کا دھوکا کھانا ہمیں منظور ہے. یہ آدمی اگر اللہ کے نام پر اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہمیں دھوکا دے رہا ہے تو ہم دھوکا کھا جائیں گے, پھر اس کو ہم آزاد کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے یہاں ان کی بڑی قدر تھی. تو اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے, بہت نیک صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک غلام کے ساتھ میرا معاہدہ اور پرومس تھا, پرومس تھا. جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ 40,000 درہم دے گا اور اس پر آزاد کر دوں گا. غلام کو پیسے لے کر بھی آزاد کرتے تھے اس زمانے میں, جس کو عربی میں حدیث میں مکاتب کہتے ہیں, کہ بھائی تم مجھے 20,000 درہم دے دو پھر تم فری ہے. تو غلام سے وعدہ کر لیا 40,000 درہم دوں گا, مجھے آزاد کر دو. ٹھیک ہے, وہ غلام کمانے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے کوفہ گیا اور اس نے وہاں مزدوری کی, اور اس نے مزدوری میں کام کرتے کرتے 15,000 درہم کو پے کر دیا. 40 میں سے کتنے پے کیے؟ 15,000. کسی نے کہا غلام سے تو پاگل ہے, یہاں اپنی ذات کو پریشانی میں ڈال کر بزنس کر رہا ہے, پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور وہاں اپنے مالک کو بھیج رہا ہے آزاد ہونے کے لیے. ابن عمر کے پاس جا اور ان سے کہنا اب تو میں عاجز ہو گیا, کما نہیں سکتا, تھک گیا کما کما. تو وہ آیا کوفہ سے مدینہ منورہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس اور اس نے کہا میں تو ابھی مجبور ہوں, کام نہیں کر سکتا, بڑا ہو گیا, درد ہے, فلاں ہے, فلاں, عاجز ہو گیا. تو آپ کے پاس ابھی میں نے 15,000 دیے ہیں, باقی ہے اس کو معاف کر دیجیے. 40,000 میں سے 15,000 دیے, 25,000 معاف. عبداللہ ابن فرمایا نہیں, میں نہیں مٹاؤں گا, میں معاف نہیں کروں گا, اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ. کیا کہا؟ اپنے ہاتھ سے مٹا دو. تو اس نے مٹا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے. کیا کہہ رہے؟ رونے لگے. فرمایا جا تو آزاد ہے, مجھے 25,000 نہیں چاہیے کیونکہ تو نے مٹا دیا. اس غلام نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کی سخاوت کو دیکھا تو کہنے لگا آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ 40 میں سے 15,000 پر آپ نے مجھے معاف کر دیا اور دے دیا, میں نے باقی تم نے معاف کر دیا, تو آپ میرے دو بیٹے ان پر بھی احسان کر دیجئے. کیا کہنے لگا؟ میرے دو بیٹے بھی غلام ہیں, ان پر بھی احسان کر دیجئے, کیونکہ وہ بھی غلام تھے عبداللہ ابن عمر کے پاس, باپ اور دونوں بیٹے غلام تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جاؤ بیٹے کو بھی لے جاؤ آزاد ہے, تو بھی آزاد, تیرے دو بیٹے بھی. پھر اس غلام نے ایک اور درخواست کی. دیکھا وہ کہتے ہیں نا بھائی انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لیا, کہتے ہیں نا بس, ایک خود کو تو آزاد, پیسے معاف کروا دیے, آزاد بھی کروا لیا, دو بیٹوں کو. تو ایک اور ریکویسٹ کر رہا ہے. فرمایا ان دونوں کی دو ماں ہیں اور ان پر بھی احسان کر دیجئے, یعنی میری بیوی دو ہے, اس کی بھی ماں ہے, اس کی بھی ہے دو بیوی, وہ بھی آپ کے پاس باندھی بنی ہوئی ہے, ان پر بھی احسان کر دیجئے, انہیں بھی معاف کر دیجئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کو بھی لے جاؤ, پانچ کو معاف کر دیا, پیسے بھی معاف. غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بس چھوٹی چھوٹی بات پر آزاد کر دیتے, ہزاروں کا غلام ہوتا تھا, یہ بہت بڑی مالی قربانی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے, حرام. صحیح حدیث ہے ترمذی شریف ابو داؤد شریف. یہاں تو ایک نہیں کتنے غلام کو آزاد کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ اپنے بھانجے کو گھر میں آنے نہیں دوں گی, کیونکہ بھانجے نے کہا کہ خالہ جان بہت پیسے دے رہی ہے اللہ کے راستے میں, اتنا زیادہ مت دو, کچھ کنٹرول بھی کرو. کہ دین میں اتنا مال آیا, اتنا مال آیا, سارا اپنے بانڈی سے کہا ہے سب غریب کو دے دو. اب مغرب کا ٹائم ہے, افطار کا ٹائم ہے, تو بانڈی نے کہا کاش کے ایک درہم رکھ لیتی تو کچھ ہم افطار کے لیے خرید لیتے. کہا تمہیں مجھے یاد نہیں دلایا, ایک درہم بھی یاد نہیں, سب دے دیا. کہا یہ میرا بھانجا مجھے کہتا کیوں ہے کہ اللہ کے راستے میں, میں اللہ کی قسم بات نہیں کروں. دیکھا اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے پر بھی قسم کھا لی. ہم تو اچھا چلو بھائی, ہم نے کبھی قسم کھائی کبھی نہیں. بس اب بھانجا گھر میں جا ہی نہیں سکتا, کیسے جائے, قسم کھا لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. وہ 4-5 صحابہ کو لے کر گئے دروازے پر, چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس आधा इल्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आधा इल्म 1,24,000 साहबा के पास था, इतनी बड़ी वो मुहद्दिसा थी, सारा इल्म उनके पास था। तो साहबा जाते थे इल्म सीखने के लिए, साहबा ने उनसे सीखा, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, उनसे सीखा। तो पर्दे के पीछे से बतलाती थी। अब चार पांच साहबा को ले आए और एक एक्सक्यूज बना लिया, कहा तुम दरवाजा नॉक करना, दरवाजा नॉक करना और कहना कौन है, तो आपका नाम बताना, अपना नाम बताना। फिर वो कहे अंदर आ जाओ, तो यूं कहना हम सब आ जाए, हम सब आ जाए तो मैं भी आ जाऊंगा उसमें, मेरा नाम नहीं बताना। वो जैसे ही दरवाजा खोला उन लोगों के लिए, ये भी घर में घुस गए और जाकर खाला से ऐसे चिमट गए और रोने लगे, वो भी रोने रही थी और ये भी रो रहे हैं। फरमाया मेरी कसम टूट गई, चलो माफ कर देता, लेकिन एक कसम खाने पर उन्होंने 40 गुलाम को आजाद किया। हालांकि कुरान में है कसम खा ले तो उसका कफारा एक गुलाम है, क्या है, एक गुलाम, और वो नहीं 10 मिस्किन को खाना खिलाओ या फिर रोजा रखो, लेकिन यहां इन्होंने एक नहीं 40 गुलाम आजाद किए। फरमाया मुझे अल्लाह का बड़ा डर लगता है कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, मैंने अल्लाह के नाम की बेहुर्मती करके कसम तोड़ दी। ये थे कि यहां पर भी देखो अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक नहीं, यहां इस वाक्य में 5 गुलाम को आजाद कर दिए एक साथ और कर्जा भी माफ कर दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उबै इब्न काब रजी अल्लाह तआला के बेटे जिनका नाम तुफैल है, अब्दुल्ला इब्न उमर कभी कभार क्या करते थे, मुझे कहते मेरे साथ बाजार चलो। अब्दुल्ला इब्न उमर वही इत्तेबाए सुन्नत वाले, वही जो भी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो तुफैल को ले जाते और पूरा बाजार इधर से दाखिल होते उधर निकल जाते, कुछ खरीदते वरीदते नहीं थे, सिर्फ बाजार में जाते थे। लेकिन किसी के साथ न भाव करना, कुछ भी नहीं, इधर से दाखिल हुए एक तरफ से, समझ में आती है बात, जैसे कहते हैं ना कि एक एंट्रेंस से दाखिल हुए दूसरे एंट्रेंस से निकल गए, वापस घर आ जाते थे, रोजाना का मामूल था। तो एक दिन तुफैल फरमाते रजी अल्लाह तआला, मैंने पूछा आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाते हैं, मैं देखता हूं आप पूरा बाजार घूमते रहते हैं, न किसी से खरीदते नहीं किसी से भावताव करते भाई, न कपड़े का न खाने का न पीने का कुछ भी नहीं, आखिर आपके बाजार जाने का मकसद क्या है, रोजाना ये क्या है, सुबह उठ के चलते हैं, मुझे भी ले जाते साथ। तो उन्होंने जवाब दिया हम लोग बाजार में खरीदने की नीयत से नहीं जाते हैं, बल्कि हम लोगों का बाजार जाना सिर्फ सलाम करने के लिए है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, ऐसे सबसे सलाम करके निकल जाते थे। साहबा ही होते थे वहां, तो सारे साहबा होते थे, क्यों, इसलिए कि एक बार सलाम किया पूरा तो आपको 40 नेकी मिल गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके जहन में था, इफ्शाउस सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलाम को आम करो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। ये थे वो साहब। अब ये कितने इत्तेबा करने वाले थे, ये उनकी आदत थी सलाम करने की। इसीलिए हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कयामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसको पहचानेंगे उनको ही सलाम करेंगे, जिनको नहीं पहचानेंगे उसको सलाम नहीं करेंगे। ओहे को जावे, गुजराती में ओहे को जावे, नहीं सबको सलाम, ये मुसलमान अस्सलाम वालेकुम। अगर ऐसा लगे कि मुसलमान नहीं फिर भी सलाम करना बेकार नहीं गया, हो सकता है आपकी दुआ लग जाए उसको और वो मुसलमान बन जाए। मैंने तफसीर में इसको पूरी वाक्य बयान किया है कि क्या गैर मुस्लिम को सलाम नॉर्मल सलाम करना कैसा है। तो उलमा फरमाते हैं इस नीयत के साथ सहाबा सलाम करते थे, और ताबीन तबे ताबीन ने लिखा है कि अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको हिदायत दे। बात सुन जा रही है? ये तो हज्जाज में कह रहा था अब्दुल्ला बिन उमर, हज्जाज बिन यूसुफ जिस जमाने में गवर्नर थे, तो बादशाह ने अपने गवर्नर को भेजा हज के लिए, जाओ इस साल हज पढ़ो, और उससे कहा यू हैव टू फॉलो دا امام آف حج کون؟ عبداللہ ابن عمر,
حجاج جیسا ظالم,
اور وہ عبداللہ ابن عمر کی ماں تحتی میں. اسی لیے حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکا کر پھانسی کی سزا دی تھی. اس نے تو ہزاروں لاکھوں علماء تابعین تبع تابعین کو سزا دی ہے, اس نے شہید کیا. لیکن جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی, پھانسی پر لٹکایا, تو حجاج کو ایک بیماری پیدا ہو گئی پیٹ میں. پیٹ میں اب کتنی دوائیں کی, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا. حجاج بن یوسف حکیم کے پاس گیا اور جا کر کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایکسٹرا مشین لیتے تھے نا, وہ سکین میں رکھتے تھے, کیسے پتا چلتا تھا کہ اس کے پیٹ میں, اس زمانے میں اٹھا بھی نہیں تھے, لیکن اس زمانے کے دماغ دیکھو. وہ رسی لیتے تھے ڈاگا, اور ڈاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا ایسا سوئی سے اس ٹکڑے کو باندھتے تھے, گوشت کا ٹکڑا, اور اس کو جیسے کیمرہ اندر پیٹ میں ڈالتے ہیں نا دیکھنے کے لیے واٹس رانگ, اس زمانے میں وہ گوشت کا ٹکڑا وہ باندھا ہوا رسی کے ساتھ گلے سے نیچے اتارتے تھے پیٹ تک, پیٹ تک. وہ گوشت کا ٹکڑے میں کیا اثر ہوتا ہے, کیا پرابلمس, اس کو گھماتے رہتا. جیسا ہی نکالا اس کو تو اس میں بہت سارے ورمز کیڑے تھے, اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ ایکسٹرا لیا, اس کیمرہ اٹھا رہا اس میں. حکیم نے کہا اس تو بہت سیریس ہے, بڑی دوائیں کی. کسی نے کہا بھائی بزرگ کے پاس جاؤ, کون ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ, جنہوں نے 120 صحابہ کو دیکھا تھا. حسن بصری, ان کے پاس چلے جاؤ, یہ اللہ کا ولی ہے, دعا کرے. یہ گیا حسن بصری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا میرے لیے دعا کر. اس لیے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ماں تو باندی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کے بیوی کے گھر میں کام کرتی تھی. جب کبھی ان کی ماں بازار میں سودا لینے کے لیے جاتی تھی کچھ خریدنے کے لیے ام المومنین کے لیے, تو یہ بچہ حسن بصری روتا تھا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں ان کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی. یہ حسن بصری ہے, جا کر ان سے پوچھو. کہا ایسا ہے, واقعہ سنایا پورا کہ اس طرح میرے پیٹ میں ہے. کہا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بدعا تجھے لگ گئی, اب دنیا میں کوئی دوا تجھے ہیلپ نہیں کرے گی, اسی میں تیری موت آ گئی. اور ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ مر گیا. ہزاروں علماء کو, ایک مرتبہ تو حج پڑھنے کے لیے طواف کے لیے گیا حرم میں حجاج, تو جا رہا تھا ایک بیچارہ نابینا بلائنڈ آدمی تھا, ایسے دعا کر, اللہ آنکھ دے دے, اللہ آنکھ کی روشنی دے دے, دعا کر رہا ہے. اور یہ راستے میں بیٹھا ہوا, اس بیچارے کو کیا پتا, نابینا تھا بلائنڈ تھا, بیٹھا ہوا جان حجاج کا قافلہ جا رہا ہے اور یہ رو رہا ہے, اللہ آنسو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ پاک. حجاج نے اس کو لات ماری, ایسے لات, پتا نہیں میں راستے میں بیٹھا ہے تو سائڈ پر بیٹھ, سائڈ پر بیٹھ, ابھی میں طواف کر کے واپس آتا ہوں, وہاں تک میں تیری آئی سائٹ نہیں آئی تو تجھے قتل کر دوں گا. پہلے تو آنکھ کی فکر تھی, اب تو پورے بدن کی فکر ہے. اب اس نے برابر رونا شروع کیا کہ اللہ ابھی تو میری موت آ جائے گی, ابھی اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے آنکھ دے دے. واپس جب طواف سے آیا تو دیکھا اللہ نے اس بندے کو آنکھ دے دی, بچ گیا. حجاج بن یوسف کی حالت تھی کبھی بھی کسی کو بھی قتل کر دیا, کب آیا دیکھو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے 10 سال تک خدمت کی ہے, رات دن بچپن سے 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی, اور عمر ان کی 20 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 10 سال تک اللہ کے نبی کے ہر خدمت کرتے ہیں, ہر چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حجاج نے بلایا, آؤ ادھر, انس بن مالک کو بلا, ادھر آؤ, اپنے خادم سے کہا ان کو لے جاؤ, میرے گھوڑے بتاؤ. بہت زبردست جب تو گورنر تھا, وہ کہتے ہیں بھائی بڑے لوگوں کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں نا, ان کے گھوڑے بڑے ہوتے تھے, بہت مہنگے, جاؤ ان کو بتاؤ. انس بن مالک گئے, دیکھا بہت سارے گھوڑے عجیب عجیب, واپس آئے, دیکھا نا. حجاج نے کہا میرے پاس ایسے گھوڑے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے نہیں تھے. یہ سینٹنس کا اس انس کو بہت برا لگا, یہ کیا بول رہا ہے, بک رہا ہے. انس نے کہا ہاں ہاں, حدیث میں گھوڑے کی تین قسم ہے, اجرن, سترن, وزرن. تین لفظ حدیث میں. اجرن کے معنی بعض مرتبہ گھوڑے اس لیے پالتے ہیں تاکہ اللہ کے رستے میں کسی نہ کسی کو کام آئے تو ثواب ملے گا, اجر. اور سترن, بعض مرتبہ غریب لوگ گھوڑے اس لیے پالتے ہیں کہ لوگ مجھے خوددار سمجھے, بھکاری نہ سمجھے. بھکاری کو مولوی صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے, فقیر ہے, تو کبھی اس لیے گاڑی اچھی لے لیتے ہیں کہ سامنے والا ذرا سوچے کہ مولوی صاحب کے پاس تو ہے, کوئی ان کو فقیر نہ سمجھے. تو اپنے ستر, اپنی غربت کو چھپا رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے گھوڑے پال, یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ستر, بعض غربا اس لیے گھوڑے پالتے ہیں تاکہ اپنی غربت کو چھپائیں. اور نمبر تین وزرن, اور وزرن کا معنی کیا ہے؟ بوجھ, برڈنز. بعض لوگ گھوڑے پالتے ہیں کہ وہ گھوڑے ان کے لیے برڈنز ہیں. تیرے پاس جو گھوڑے ہیں وہ تیرے لیے برڈن ہیں, اجرن بھی نہیں, سترن بھی نہیں. کہا تجھے پتا ہے کس کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے؟ ابھی تیری جان چلی جائے گی, تجھے قتل کروں گا. کہا کر لے جو کرنا ہے. کیا کہا؟ تو میرا ایک بال بھی توڑ نہیں سکتا, تو میرا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجاج کو, جس نے ہزاروں کو لاکھوں کو قتل کیا. تو کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے, وہ دعا میں صبح پڑھ لیتا ہوں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہ مجھے بھی سکھا دے. کہا نہیں, تجھے نہیں سکھاؤں گا. انس بن مالک نے حجاج کو نہیں سکھائی, انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو سکھائی. انتقال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. اور یہ مشہور ہے, آپ دیکھ لینا کہیں بھی, گوگل, مفتی گوگل کر لینا, دعائے انس مشہور ہے. دعائے انس مشہور ہے, میرے پاس پوری اس کی پی ڈی ایف ہے. وہ کیا ہے, میں بہت سو کو دیتا ہوں, واٹس ایپ کر دیتا ہوں, بھائی اس کو پڑھو. مفتی تقی صاحب کے بارے میں دامت برکاتہم, جانتے ہیں آپ لوگ, پاکستان والے شیخ الاسلام صاحب, کہہ رہے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھے, ادھر ڈرائیور ادھر ہے, میں ادھر, میری بیوی بچی پیچھے ہے, ہم جا رہے تھے, کتنی گولیاں مار, کتنی گولیاں چاروں طرف سے ماری دشمنوں نے, کہا ایک گولی مجھ, ڈرائیور کا انتقال ہو گیا, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی ادھر گولی ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, کہیں ہمارے بدن میں ٹچ نہیں ہوئی, نہ مجھے نہ بیوی. کیوں؟ فرمایا میں دعائے انس روزانہ صبح میں پڑھتا ہوں. بیٹھیں گے مولوی صاحب کے پاس ایسی بات سمجھنے کی ملے گی. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یاسین شریف کے اندر میں واقعہ پہلے زمانے کے, کہ حجاج جیسے دشمن پکڑنے آتے تھے تو قرآن کی تین آیتیں وہ پڑھ لیتے تھے. تین آیتیں انہوں نے وہاں آیتیں لکھی ہے, اس میں سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے اور دوسری دو آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نکلے تھے معراج میں, اپنے ہجرت میں جاتی ہوئی, وہ پڑھ لیں. کہاں کتنے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ پولیس اور آرمی کا گھوڑا ہمیں ٹچ ہوتا ہے لیکن اس کو ہمیں نظر نہیں آتا. کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, انہوں نے وہ آیت لکھی. بات بہت آگے چلی گئی, حجاج بن یوسف کا واقعہ بیان کر رہا تھا اور بات آگے نکل گئی. تو ابھی یہ تو پورا واقعہ ہی مجھے سمجھانا ہے ابھی, کہ وہ تین آدمی گار میں گئے اور گار میں کیا ہوا, بہت بڑا روک گرا اور وہ اندر میں پھنس گئے. تو وہ واقعہ مجھے سمجھانا, لیکن اس سے پہلے حجاج بن یوسف کی بات سمجھتے, چلو یہ آخری بات ہی سن لو. حجاج بن یوسف تو وہ بادشاہ کی طرف سے گئے اور کیا کہا, عبداللہ ابن عمر کی ساتھ رہنا ہے تمہیں, ان کی ماتحتی میں حج پڑھنا ہے امیر صاحب کے ساتھ. تو حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر خطبہ دیا جس کی وجہ سے نماز دیر ہو گئی, ڈیلے ہو گئی. اس موقع سے عبداللہ ابن عمر نے حجاج سے کہا آفتاب تمہارا انتظار نہیں کرے گا کہ تم خطبہ دیتے رہو, نماز قضا ہو جائے گی. تو حجاج نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی کھوپڑی پر ماروں. کیا کہا؟ کھوپڑی پر, دماغ پر مارو, کیونکہ عبداللہ ابن عمر سے بول رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے تیری کھوپڑی پر مارو. عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا اگر تو نے ایسا کیا تو تو بڑا بے وقوف ہے, تو نے مجھے مارا تو تو بے وقوف ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. دوسری طرف عبداللہ ابن عمر بادشاہ وقت کے حکم سے حج کے مواقع, ایک طرف امیر بھی ہے عبداللہ ابن عمر اور دوسری طرف ان کی کھوپڑی توڑنے کی بات کر رہا ہے امیر صاحب کی, کیونکہ حج پڑھا جاتا ہے ایک امیر کے ماتحت میں. جب وہ نکلے عرفات سے تبھی سب نکل سکتے, ورنہ نہیں, ہر سال ہوتا ہے. دوسرے اماموں کے یہاں تو یہ فرض ہے. تو یہ دونوں باتیں حجاج بن یوسف پر بہت بہت مشکل گزری, دشوار گزری, بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں عبداللہ ابن عمر کو اڑائی دوں گا, ختم ہی کر دوں گا. چنانچہ اس نے ایک آدمی سے طے کیا کہ وہ اپنے نیزے کو زہر میں, پوائزن میں لگا کر کے لے کر آؤ اور ذرا ٹچ کرو عبداللہ ابن عمر کے بدن کو, ذرا ٹچ کرو, پوائزن والا نیزہ ہے یعنی تلوار کہہ دو. بس اس نے ایسا ہی کیا, وہ جو خادم تھا حجاج کا لایا اور ٹچ کیا, ذرا ٹچ کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عرفہ سے واپس چلے تو اس آدمی نے ذرا نیزہ لگایا جس کی وجہ سے چندین بیمار رہ گئے. یہ بیمار رہے ذرا ٹچ کیا, لیکن پوائزن تھا اس پر تو ٹچ کی وجہ سے پوائزن اندر چلا گیا. تو بس 74 ہجری میں اس چیز کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حج کے فوراً بعد انتقال ہو گیا. سو یہ ہے واقعہ پورا. اب واقعہ بیان کریں گے کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی, اس لیے کہ جب حدیث کے راوی ہوتے ہیں اس کی بات تمہیں سمجھ میں آئے تو اس کی وہ حدیث, وہ کتنے شوق سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کتنے پاورفل ہوں گے وہ لوگ. اس لیے میں نے عبداللہ ابن عمر کی زندگی کچھ مختصر آپ کے سامنے بیان کی پون گھنٹہ. خیر اب اس کے بارے حدیث بیان کر رہے ہیں. انطلق ثلاثة نفر ممن کان قبلکم, بنی اسرائیل کے تین آدمی چلے اور غار میں چھپے. وہ واقعہ یہاں سے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک زندگی باقی رہی تو ہم اس کو سنیں گے کہ مزدور کی مزدوری, ماں باپ کی خدمت اور گناہ سے بچنے سے کیا کیا ملتا ہے. انشاءاللہ اس واقعے میں وہ باتیں بیان کی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب کرے. اللہم یا رب لک ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا سننا قبول فرما, دور دور سے آنے والے لوگ الہ العالمین سب کا آنا قبول فرما. ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تیرے لیے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درس اور باتوں کو اور حدیث کو سننے کے لیے آتی ہے. دور دور سے آتے ہیں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے. بہت سالوں سے اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یہ مجلس سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ یہ مجلس درس حدیث ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, عافیت کا ذریعہ بنا, سکون کا ذریعہ بنا, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس مجلس کی برکت سے, اس حدیث کی برکت سے الہ العالمین ہماری اولادوں کو قرت عین بنا دے, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, ہماری والدین کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, آل و اولاد رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنی طرف کے اور الہ العالمین والدہ کی طرف کے اور والد صاحب کی طرف سے, اے اللہ اپنی طرف کے اور بیوی کی طرف کے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما, ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت دینا. اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو, جس کو بھی جس قسم کا درد ہو, اے اللہ ساری بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما, گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, میراث کو کھانے سے ہماری حفاظت فرما, لوگوں کے میراث کھانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ماں باپ اور اولاد میں دشمنی کرانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ایک دوسرے کی سمجھ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول اور مقبول اور منظور فرما, ہم سب کا بیٹھنا اور آنا اور سننا قبول فرما, اور یہ مجلس ہمارے لیے جنت میں بیٹھنے کا سبب بنا, الہ العالمین جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.